بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیض و یزدانی، جو ترجمہ الفتح الربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارے اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کے عطاءات کا شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے کہ ہر وقت ایک دل کے اندر کشمکش چلتی رہتی ہے. اللہ ہمیں وہ صلاحیت و قوت عطا فرمائے کہ اندر کی منفی قوتوں کو دبانے والے بن جائیں، منفی جذبات پر غلبہ پانے والے بن جائیں، اور اللہ کی ہر اطاعت کو کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے رکنے والے بن جائیں. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. اللہ کے بندے ہر زمانے محنت فرماتے رہے. جمعے کے دن آج کل ہم نے کتاب شروع کی ہے خطبات عارفی، جو جدید ہمارے قریب کے زمانے میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مجالس کے تذکرے، یہ ایک قدیم ہے، یہ 545 ہجری کے بعد ہیں جس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک محنت ہر زمانے میں چلی ہے. چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے اتوار کو پڑھی تھی. فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے اپنے نفس سے جدائی اور ایسے شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کو ادب سکھائے اور ظاہری و باطنی تعلیم دے. وہ اپنے بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ تعلیم ہی میں رہتا ہے. مومن جو ہے اپنے نفس سے جدائی اور ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کو ادب سکھائے اور ظاہری و باطنی تعلیم دے. وہ اپنے بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ تعلیم ہی میں رہتا ہے. اول جہاں زبان سے حروف نکلنے لگے تو حافظ جی اس کو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن مجید حفظ کراتے ہیں. اس سے فارغ ہو کر دینی مدرسے کے داخلے کا وقت آیا تو مولوی صاحب اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھلاتے اور احادیث تفاسیر کے علوم شرعیہ پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی توفیق اس کی شامل حال رہتی ہے کہ اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے، بس عمل اس کو حق تعالیٰ کے قریب پہنچا دیتا ہے. یہ تعلیم کا مشغلہ ایسا ہے جس سے مرتے دم تک چھٹی نہیں ملتی. کیوں؟ کہ جوں جوں اپنے علم پر عمل کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو ایک نیا علم عطا فرماتا ہے جس کو پہلے سے حاصل نہ تھا، اور وہ علم اس کے قلب کو قوت دے کر اس کے پاؤں کے بل کھڑا کر دیتا ہے، اور اخلاص اس کے قدم حق تعالیٰ کی طرف چلا کر اس کے قریب پہنچاتا رہتا ہے. اس پر پچھلی اتوار بات تو تفصیل سے ہو چکی. جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب حق تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا، نہ تجھ کو عبادت اور انس کی حلاوت آتی ہے، تو یہ سمجھ لے کہ تو نے در حقیقت عمل ہی نہیں کیا. یہ ایک علامت بتا رہے ہیں, اپنا محاسبہ خود کریں, یعنی اپنے اندر میں خود جھانکیں. کیا فرماتے ہیں کہ جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب حق تعالی کا قرب نہیں پاتا, یہ ذوقی چیز ہے. حق تعالی سے دور کوئی نہیں ہے, کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے دور نہیں ہے, اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے, دل کے اندر اس ذوق کی بیداری کے محسوس کرے کہ میں اللہ کے قریب ہوں, یعنی اس کی رضا کے قریب ہوں, اس کی خوشنودی کے پوری قریب ہوں. یہ ایک ذوق کی چیز ہے, یا اسی کو فرما رہے ہیں جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب حق تعالی کا قرب نہیں پاتا, یعنی نہ تجھ کو عبادت اور انس کی حلاوت آتی ہے, تو سمجھ لے کہ تو نے در حقیقت عمل ہی نہیں کیا. یعنی جو عمل ہے, جو اللہ کی رضا والا عمل ہے, جو اس کی خوشنودی کے قریب کرنے والا عمل ہے, اس کی تاثیر ہے کہ دل محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں. یہ ایک ذوق کی چیز ہے. اگر یہ نہیں ہے, یا تجھ کو عبادت کے اندر اللہ پاک, جب دل کے اندر عبادت اصل میں اتنی سی ہے, جب دل کے اندر شفافت آ جاتی ہے, لطافت آ جاتی ہے, پاکیزگی آ جاتی ہے, دل کے اندر کا ایک حادثہ بیدار ہوتا ہے, تو اس وقت اس دل کے اس احساس کے بیداری کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں, اور پھر اسی حادثے سے اس کو ایک انس محسوس ہوتا ہے, ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لے درحقیقت عمل ہی نہیں کیا, اور تو اپنے عمل میں خلل کی وجہ سے محجوب ہے, کیونکہ تیرے عمل کے اندر خلل ہے. اور وہ خلل کیا ہے؟ دکھاوا, نفاق, خود پسندی. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اگر دل کی صفائی نہیں ہوئی, بات اتنی سی ہے, ابھی تک ہم نے دل کی صفائی کا ارادہ ہی نہیں کیا. ہمارا دل جو ہے دنیا کی مادی اور ان فانی لذتوں کی تمنا ہی کے اندر بھرا ہوا ہے, اسی کوشش میں لگے ہوئے. ہماری ساری کی ساری ترجیحات انہی مادی لذات کو حاصل کرنا ہی ہے, اس سے دل میں حلاوت کیسے آئے گی؟ فرماتے ہیں کہ اے عمل کرنے والے, اخلاص حاصل کر, ورنہ فضول مشقت مت اٹھا. خلوت جلوت میں حق تعالی کا دھیان گیان اختیار کر. صرف جلوت میں مراقبہ کرنا منافق کا کام ہے, کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں سر جھکایا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں, کہ لوگ سمجھے ہیں کہ یہ بڑا بزرگ ہے, بڑے مراقبے میں ہے. صرف جلوت میں جو کرتا ہے, خلوت میں نہیں کرتا. اس لیے فرماتے ہیں صرف جلوت مراقبہ کرنا کن کا کام ہے؟ منافقوں کا. اور خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں یہ مخلصین کا. یہ بھی نہیں کہ لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیں, اور یہ بھی نہیں کہ تنہائی میں کریں ہی نہیں. یہ تو دونوں حالتوں کے اندر جو ہے, خلوت اور جلوت میں دونوں میں جو مراقبہ کرتے ہیں یہ مخلصین کا کام ہے. تجھ پر افسوس کہ جب تو کسی حسین لڑکے یا حسین عورت کو دیکھے تو اپنی آنکھیں, اپنے نفس, اپنی خواہش, اپنی طبیعت کی آنکھیں بند کر لے, اور یاد کر کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے, اور پڑھ کہ تم کسی حال میں بھی ہو تمہارا رب تم پر نگران ہے. حق تعالیٰ سے ڈر, حرام جگہ نگاہ ڈالنے سے اپنی نظر کو جھکا, اور اس دانا بینا خدا کی نظر کو یاد کر کہ جس کی نگاہ اور جس کا علم تو ہٹ ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں بھی یہ استحضار نصیب فرما دے. یہ دل کی شفافت اور لطافت اور پاکیزگی کے بعد ہی محسوس ہوگا. جب تو حق تعالی سے اس کے افعال قضاء و قدر میں نہ مباحثہ کرے گا اور نہ مناظر تو اس کی پرستش تیرے لیے کامل ہو جائے گی اور تو سچا بندہ بن جائے گا اور ان بندوں میں داخل ہو جائے گا جن کے حق میں حق تعالی فرمایا ہے کہ اے ابلیس میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی زور نہیں. اللہ ہمیں بھی سچا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جب حق تعالی کے لیے تیری شکر گزاری متحقق ہو جائے گی تو مخلوق کے قلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری تیری محبت ڈال دی جائے گی. جب حق تعالی کے لیے تیری شکر گزاری متحقق ہو جائے گی, دعویٰ نہیں, یہ زبان کی بات نہیں ہے, یہ اللہ پاک کے علم میں ہے, اللہ پاک کے دیکھنے میں ہے. جب اللہ پاک اس کی اللہ پاک کو تحقیق ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حق تعالی کے ساتھ شکر گزاری متحقق ہو جائے گی تو مخلوق کے قلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری اور تیری محبت ڈال دی جائے گی. تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں آج کے زمانے میں بھی کہ جو صحیح محبت دلوں کے اندر سے اٹھتی ہے یہ اللہ والوں ہی کی ہے, دنیا داروں کی نہیں ہے. یہ دنیا داروں کی اور منصب والوں کی ہے, یہ بڑے بڑے عہدے والوں کی محبت نہیں ہے, یہ تو ڈر اور خوف سے ان کا ادب کیا جاتا ہے, حقیقت میں نہیں. اللہ صحیح اگر بدر نصیب فرما دے, بہت سارے واقعات ہمارے سامنے دن رات دیکھتے رہتے ہیں. یہ منصب والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی عزت مل رہی ہے, نو نو نو. حکیم علامہ تھانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر سانپ آ جائے یہ مجلس میں سب کھڑے ہو جائیں گے. اب سانپ سمجھے کہ مجھے یہ عزت دے رہے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا تلاش کیا جاتا ہے. ان دنیا داروں کی عزت جو ہے ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے جو ہے دل کے اندر سے نہیں ہے, اللہ والوں کی دل کے اندر سے ہوتی ہے. پرانے زمانے کی بھی ابھی بھی ہمارے مفتی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں, کئی دفعہ عرض کیا عبرت کے لیے تک, اللہ کرے ہمارے دل میں بھی بات اتر جائے. کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ٹریفک جام کبھی ہو جاتی ہے نا, کوئی وی آئی پی ٹریفک ہو تو پھر سب بند کر دیتے ہیں. چوک کے اوپر جناب علی گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ بھی کھڑے. جب بہت دیر ہوگی, مفتی جان لاپدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں, تو آپ پھر گاڑی سے اترے دیکھنے کے لیے کہ بھی کیا بات ہے اتنی دیر ہو گئی ہے. جب اترے تو سامنے کوئی ٹریفک پولیس والا کوئی بڑا آفیسر تھا, وہ آگے دوڑا ہوا آیا اور حضرت کو سلام کیا بڑی محبت کے ساتھ. حضرت سے عقیدت کی سب جاننے والا تھا, حضرت نے پوچھا کیا ہے, تجسس ہے نا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے. تو وہ جناب ٹریفک پولیس آفیسر کیا کہتا ہے, حضرت ایک خنزیر گزرنے والا یہاں سے. اب یہ ہے حضرت, ایک خنزیر گزرنے والا یہ ہے, وہ ایک روب اور دبدبہ جو ہے مادی دل کے اندر سے نہیں ہے. دل کے اندر سے محبت کس کی ہے؟ دیکھو مفتی صاحب کی دوڑا ہوا ہے. تو یہاں یہی فرمایا جاتا ہے, جب حق تعالی کے لیے تیری شکر گزاری متحقق ہو جائے گی تو مخلوق کے قلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری تیری محبت ڈال دی جائے گی, اللہ ڈال دے گی, اور سب تیرے پروانہ بن جائیں گے, احسان مند بن جائیں گے. بس اس وقت شیطان اس کے چیلے چاٹوں کے لیے تیرے مقابلے کی کوئی صورت نہ ہوگی. دعا کا چھوڑ دینا میرے نزدیک عظیمت ہے, اور دعا میں مشغول ہونا اجازت ہے. یہ ذرا بہت اونچے درجے کی بات ہے. دعا کا چھوڑ دینا میرے نزدیک عظیمت ہے، دعا میں مشغول ہونا اجازت ہے. اس کے حاشیے میں مولانا آشر میرٹلہ فرماتے ہیں اللہ والوں کے مختلف مذاق ہوتے ہیں. یہ مذاق جو ہے نا یہ وہ نہیں جو آپ رواج میں ہے، یہ ذوق سے مراد ہے. اللہ والوں کے مختلف ذوق ہوتے ہیں. حضرت محبوب سبحانی ان کو فرما رہے ہیں ان کا ذوق بھی یہی ہے کہ دعا نہ کرنے میں شان تسلیم و تفویض زیادہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم غور کر لیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کا مشہور واقعہ ہے نا، جب آگ جلائی گئی نمرود نے اور آگ پر ڈالنے کے لیے ہیں سارے انتظامات مکمل ہو گئے، آسمانی مخلوق مدد کے لیے آ گئی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. کیوں؟ وہ اپنے دل سے یہ محسوس کر رہے تھے اگر میرے اللہ نے میرے جلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یہ دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی مخلوق مجھے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے بچانے کا فیصلہ کر ہی لیا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعضوں کی یہ اس لیے کہتے ہیں نا بزرگوں کے مختلف جو فرمایا نا ذوق ہیں، تو حضرت کا ذوق یہی تھا، شان تسلیم تھی، تفویض تھی. افوض امری الی اللہ، ہمارے حضرت کا ذوق بھی یہی تھا. فرماتے تھے جب یہ فرما دیا ہے افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ نے تسلی دے دی، ان اللہ بصیر بالعباد. تو پھر کس کے سپرد کر رہے ہو؟ ایسے کہ جو بے سوچے سمجھے فیصلہ کر دے گا؟ نہیں، بصیر ہے بندوں کے حال کو، جتنا وہ جانتا ہے کون جانے گا، پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہیں. اور دیگر صلح کا مذاق یہ ہے کہ وہ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار ہے، البتہ دعا قبول نہ ہو تو زبان یا قلب پر شکوہ کرانی مطلق نہ ہوئے، کہ شان تسلیم بھی قائم رہے اور اللہ کا جو حکم ہے دعا مانگ اس کی تعمیل بھی ہو جائے، کیونکہ آقا کو غلام کی درخواستیں بھایا کرتی ہیں. بہرحال یہ اللہ والے بڑے لوگ ہیں، اپنے اپنے ذوق ہیں، پر حضرت کا ذوق یہ ہے جس کو یہ فرما رہے ہیں دعا کا چھوڑ دینا میرے نزدیک عظیمت ہے. دعا مشغول ہونا اجازت ہے، لیکن اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا جیسے چاہے وہ تصرف کرے. یہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ میں بھی تھی کہ اپنے آپ کو سپرد کیا. اخیر عمر کے اندر جو آپ کی حالت تھی 99 سے 97 تک بالکل بستر پر چار پائی پر نیچے رکھ کے کوئی چوکی پاؤں وہاں پٹکا کے پیچھے گاؤں تکیا لگا کے اوپر چادر ڈال دیتے، نیچے کا دھڑ بالکل خشک ہو چکا تھا، حرکت بالکل کوئی کسی قسم کا احساس ختم تھا، اور اوپر چہرے پر اتنی بشاشت تھی، ایسی سرخی تھی، ایسی نورانیت تھی کہ لگتا بھی کھڑے ہو جائیں گے، حال نہ کہیں اٹھا کے جہاں چاہو. یہ کتنا عرصہ رہی؟ لمبی مدت، 99 سے 97 سال تک. قاری افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سال ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، حضرت سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس چارپائی پر بادشاہت عطا فرما دی. آج کا بوڑھا کہتا ہے کہیں لے نہیں سکتا، کہیں جا ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، سو گلے کرتا ہے روتا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس چارپائی پر اللہ نے بادشاہ عطا فرما دی، میری ساری ضروریات اللہ چارپائی پر پوری فرما رہے ہیں، ساری ضروریات پوری فرما رہے ہیں. اور جمعہ جماعت جنازہ عید ہیں مریض کی عیادت, اس سے رخصت مل رہی ہے. یہ ہے تفویض کہ اپنے آپ کو اللہ کے ایسے سپرد کیا ہوا, اس کی رضا پر ایسے راضی ہیں, دل میں کوئی اس کے تعلق کوئی شکوہ کوئی گلہ ہے ہی نہیں. تو یہ حضرت یقین کیا, یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پڑھ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ دعا کا چھوڑ دینا میرے نزدیک عظیمت ہے, ایک رخصت ہے ایک عظیمت ہے. تو یہ عظیمت یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو اللہ کرے, ہمارے حال کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے. بہرحال ایک ذوق کی بات ہے, ان کا ذوق یہ ہے. کیا فرماتے ہیں, دعا تو ڈوبتے ہوئے کا سنبھالا اور کوٹھی بند شخص کا روشن دان ہے کہ اس سے فل جملہ حیات و رہائی کی توقع قائم رہتی ہے, مگر اسی وقت تک کہ قید سے رہائی پا کر کھلے میدان میں نہ آ جائے اور بادشاہ میں داخلہ نصیب نہ ہو, ورنہ پھر روشن دان کی ضرورت ہی نہیں. بادشاہ تک پہنچ گیا. یہ اللہ والوں کے دل کا استحضار, ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اس کی معیت کے اندر رہتے ہیں, یہ ایک ایسا ذوقی چیز ہے. اللہ کو ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے ہر وقت اس کی معیت کا احساس ادراک, تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے حال کی اس کو خبر ہے, ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے, اپنی ضرورت اس کے سامنے کیسے پیش کرے. وہ اسی محویت کے اندر رہتے ہیں, اسی مزے سرور کے اندر رہتے ہیں ہر وقت. اس لیے فرماتے ہیں بادشاہ پر داخل نصیب ہو گیا, پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, عقل مند بنو. آگے فرماتے ہیں جس مجمع سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, عقل مند بنو. یعنی اپنی یہ بات تو فرما دی, بات تو اونچے درجے کی ہے, وہاں بیٹھے استعدادوں والے ہیں, سمجھنے والے سمجھے, جو نہیں سمجھے فرما رہے ہیں عقل مند بنو. نہ تو تم ترک دعا اچھی طرح جانتے ہو, نہ دعا مانگنے اچھی طرح جانتے ہو. اپنا ترک دعا کی وجہ بتا دی نا, وہ تو دل کا ایک استحضار ہے, اس دربار میں حاضری ہے کہ وہ میرے کو دیکھ رہا ہے, میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جان رہا ہے, میری ساری ضروریات پورا فرما رہا ہے, سوال کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ اتنا شفیق ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ ساری صفات کمالیہ ان کے دلوں کے اندر مستحضر ہے, محسوس کر رہے ہیں, اس لیے مانگتے نہیں کہ خود دے دے گا, خود ہی دے دے گا. یہ ایک حال ہے, لیکن تم ان کو کہہ رہے ہیں عقل مند بنو, نہ تو ترک دعا کو جانتے, ان ترک دعا میں یہ چیز ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے, نہ دعا مانگنا اس طرح جانتے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو نیت اور عقل اور علم اور واقف کے اتباع کی ضرورت نہ ہو. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو نیت اور عقل اور علم اور واقف کے اتباع کی ضرورت نہ ہو. الفاظ تو سن دیے ہیں لیکن تھوڑے سے اونچے درجے کے, جو واقف ہے, جس کو واقفیت ہے اللہ کی, جس کو اللہ کی پہچان ہے, جو اللہ کو جانتا ہے, اس کی صفات کمال کو جانتا ہے, اس کے اتباع کی ضرورت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. بس دعا اور ترک دعا دونوں کا خاص موقع ہے, کس موقع پر کرنی نہیں کرنی وہ جانتا ہے واقف. مگر تم سمجھتے ہی نہیں کیا تعالیٰ کے پاس کیا ہے, تم سمجھتے ہی نہیں کہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے اور اس کے نیکوکار بندوں کے پاس کیا ہے. تم سمجھتے ہی نہیں, نہ اللہ سے واقف ہو نہ اللہ کے بندوں سے واقف ہو.
اسی لیے تم ان کے متعلق بدگمان بنے ہوئے ہو، ان کے ساتھ اپنے دین اپنے حالات کے سروں کا خطرناک معاملہ نہ کرو ورنہ وہ خطا ہو جائیں گے. ان کے حرکات و سکنات پر کسی بات پر بھی اعتراض نہ کرو جب تک شریعت ان پر اعتراض نہ کرے. دیکھیے یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کی ہے. آج تو بہت زیادہ ہر ایک کے اندر تنقید تنقید تنقید، ہر چیز پر تنقید، اللہ پر بھی تنقید. نعوذ باللہ، اللہ بچائے. نفس کہے گا نہیں، اللہ کے ہر حال میں ہے، جو حالات لا رہا ہے اللہ لا رہا ہے، اور کوئی لا سکتا ہے؟ حالات کا بنانا بگاڑنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کیوں ہوا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ اعتراض نہیں تو کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے حالات کے سروں کا خطرناک معاملہ نہ کرو ورنہ وہ قطع ہو جائیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے بدگمانی نہ کرو، ان کے حرکات و سکنات پر کسی بات پر بھی اعتراض نہ کرو جب تک شریعت ان پر اعتراض نہ کرے، یعنی کوئی کام خلاف شرع ان سے صادر نہ ہو. تم بھی اعتراض مت کرو، وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے حق تعالیٰ کے سامنے استادہ ہیں، کھڑے ہیں اس کے سامنے. جب تک حق تعالیٰ ہی ان کو سکون نہ بخشے اور سلامتی کا ضامن نہ بن جائے، اس وقت تک خوف کے سبب ان کے دل کو قرار ہی نہیں آتا. اے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدو، آؤ وہ چیز سیکھو جس کی تم کو خبر نہیں ہے. یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر فرما رہے ہیں. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے دل کے اندر جو صلاحیت عطا فرما دی، اللہ نے ان کے دل کے اندر جو بیداری عطا فرما دی، جو ایسے حاصل نہیں ہوئی، تربیت حاصل کی اپنے بڑوں سے ہیں، اور اپنے دل کو ساری علائشوں سے پاک کر لیا، نفس کی علائشیں، خواہشات کی گندی سب سے پاک کر لیا. اب دل میں شفافت آ گئی، لطافت آ گئی، پاکیزگی آ گئی، دل کا ادراک صحیح ہو گیا، اللہ پاک کے قرب کا احساس دل میں رہنے لگا، اللہ پاک کی مائیت کا احساس دل میں رہنے لگا، ہر آن ہر گھڑی اس سے غفلت نہیں ہے. ایک ایسی حالت ہے جو ذوقی ہے، الفاظ میں بیان کرنی مشکل ہے. جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا یہ چکھے ہوئے ہیں. یہ اس ذوق کی بیداری پر یہ بات کہہ رہے ہیں. اے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدو، آؤ جو نعمت ان کو ملی ہے اب اس کو بانٹنا چاہتے ہیں، اس کو دینا چاہتے ہیں. اس لیے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدو، آؤ وہ چیز سیکھو جس کی تم کو خبر نہیں، میرے مکتب میں داخل ہو جاؤ. جو نعمت ملی ہے اس کو بانٹنا چاہ رہے ہیں، اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ کن کے ارشاد ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آج سے 1000 سال پہلے فرما رہے ہیں. اے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدو، آؤ وہ چیز سیکھو جس کی تم کو خبر نہیں ہے، میرے مکتب میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تم کو وہ علم پڑھا دوں جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے. قلوب کا مکتب جدا ہے، اور اسرار کا مکتب جدا ہے، اور نفوس کا مکتب جدا ہے، اور اعضائے بدن کا مکتب جدا ہے. یہ سب الگ الگ درجے اور مقامات اور گنتی کے چند قدم ہیں جن میں آگے پیچھے کی ترتیب ملحوظ ہے. جس مقام پر آپ ہیں اس مقام پر یہ آپ فرما رہے ہیں، ساری انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں. قلوب کا مکتب جدا ہے، اسرار کا مکتب جدا ہے، یہ سب ذوقی باتیں ہیں، ہم نہیں جانتے. یہ جان گئے ہیں، یہ اپنے وجدانی طور پر اپنے مشاہدے کے طور پر فرما رہے ہیں. نفوس کا مکتب جدا ہے، اعضائے بدن کا مکتب جدا ہے، یہ سب الگ الگ درجے مقامات ہیں، وہ گنتی کے چند قدم ہیں. کہ گزر گئے ہیں نا، آپ گزر گئے ہیں اس لیے فرما رہے ہیں. یہ گنتی کے چند قدم ہے، جن میں آگے پیچھے کی ترتیب ملحوظ ہے، پہلا قدم تو اتنا درست ہوا ہی نہیں، تو دوسرے قدم تک کیسے طرح پہنچے گا؟ تیرا پہلا قدم درست ہوا ہی نہیں ہے تو دوسرے تک کیسے طرح پہنچے گا؟ تیرا اسلام تو بھی درست ہی نہیں ہوا، پھر ایمان تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ تیرا ایمان صحیح نہیں ہوا، بس ایقان تک کیسے پہنچے گا؟ ابھی ایقان تو صحیح ہوا ہی نہیں ہے، پھر معرفت تک کیسے پہنچے گا؟ اور ولایت تک کیسے پہنچے گا؟ اور ولایت تک کیوں کر رسائی ہوگی؟ صاحب عقل بن تو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کا احساس عطا فرما دے. دیکھیے کیسی ترتیب ہے یہ، پہلی بات اسلام، پھر ایمان، پھر ایقان، پھر معرفت. پہلے ظاہری علوم سیکھنے ہیں، اسلام کیا ہے، یعنی وہ شریعت مطہرہ نازل شدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اب قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے عطا فرمائی ہے، اس کا علم حاصل کرنا، جن کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنے والا بننا، اور جن سے روکا گیا ہے اس سے رکنے والا بننا، یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے. تصفیہ یہ ہے، صفائی یہ ہے، صوفی یہ ہے. آج اللہ رحم فرمائے، آج کل کے ماحول کی فضاؤں کے اندر صوفی کا لفظ ادب احترام کا نہیں رہا. کیوں؟ ہم نے خود ہی ہر ایک کو صوفی کرنا شروع کر لیا، چھوٹی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب، تو اس کے دیکھیں غلط حرکتیں، پھر صوفی ایسا کر لیا، صوفی ایسے ہوتے ہیں. صوفی کی حقیقت کو جانا نہیں. یہ ہے جب تصفیہ ہوتا ہے، دل کے اندر سے گندے منفی جذبات جھڑ جاتے ہیں، ان پر غلبہ پانے کی قوت حاصل ہوتی ہے، دل میں شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، پھر شریعت کا ہر حکم دل کے اندر سے اس پر چلنے کی تحریک اٹھتی ہے، رہ نہیں سکتا. ہر روکنے والا حکم ہے اس کی طرف اس کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا. بارہ میں نے عرض کیا، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولوی صاحب کو لے کر حاضر ہوا، بیعت کی خواہش تھی ان کی. حضرت نے فرمایا، تو سبق کا خلاصہ بتاؤں؟ ہم بھی متوجہ ہوئے. فرمایا، عوامر کو للہ کرنا، نواحی کو للہ چھوڑنا، بس جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، جن سے روکے اللہ کے رک جائیں. یہ شریعت آ گئی ساری، یہ کوئی ہٹ کر چیز نہیں ہے، ابتدا اسی سے ہی ہے. اسی لیے یہ صفائی ہوگی. ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے آج دیکھ لے، ہر وقت کشمکش چلتی ہے. شریعت واضح ہے، دل نہیں مانتا. احکام واضح ہیں، آمادگی نہیں ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں، قلوب کا مکتب جدا ہے، اسرار کا مکتب جدا ہے. یہ ذرا بڑی اونچے درجے کی باتیں ہیں. ابھی تو ہم ظاہر کی جو ہے، یہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ جو شریعت چاہ رہی ہے اس پر آمادگی آ جائے، جو کرنے والے حکم اس کو کرنے والے بنے، اور جس سے روکا اسے رکنے والے بنے. جب رکیں گے، اپنے اندر کے منفی جذبات کو دبائیں گے، تو دل کے اندر پھر نورانیت آئے گی، شفافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی. پھر دل کے اندر اس لطافت سے دل کے اندر پھر وہ اسرار کھولیں گے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے سن تو لی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رحم فرمائے، آج کل کی گندی مادی فضاؤں میں دل اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ ابھی تک اس سے پاکیزگی کی ہمارے اندر طلب ہی پیدا نہیں ہوئی. ان گندی فضاؤں کے اندر، دلوں کے اندر جو ہے، اس لیے دلوں کے اندر کا شعور بیدار ہوا ہی نہیں ہے، اس لذت کو چکھا ہی نہیں ہے، اس کو یہ چکھنے کے بعد بتا رہے ہیں. اب یہ سارے درجے کیونکہ گزر گئے ہیں، اس لیے قلوب کا مکتب جدا ہے. پھر اسرار، پھر نفوس، پھر اعضائے بدن کا، کہ ان کو کیسے ہو، یہ سب درجے الگ ہیں. اور یہ گنتی کے چکر گزر گئے نا، گنتی کے چکر فرما رہے ہیں. پہلا قدم تیرا درست نہیں ہوا، پھر دوسرے تک، یہ ہیں صوفی. یہ تصوف کو سمجھا رہے ہیں کہ پہلا قدم تیرا درست نہیں ہوا ہے, دوسرے تک کیسے پہنچے گا, تیرا اسلام بھی درست نہیں ہوا. حافظ اسحاق صاحب راولپنڈی والے ہمارے حضرت کے خلیفہ, انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ حضرت کے پاس میں آیا ہوا تھا, لاہور تشریف فرما تھے. حضرت نے فرمایا کہ حافظ صاحب باتیں تین ہی ہیں بس, باتیں صرف تین ہی ہیں, اسلام, ایمان, احسان. فرمایا اور اس کے محققین بھی تین ہی ہیں. اسلام کو فقہا نے بتایا, یہ شعبہ فقہا نے لیا تفصیل کے ساتھ, اسلام کے ظاہری احکام کو تفصیل سے امت تک پہنچایا, اور ایمان کو متکلمین نے لیا, خوب کھولا اس کو, اور احسان کو صوفیہ نے لے لیا. یہ دھیان جم جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تنہائیوں میں, مجموعوں میں, ہر جگہ یہ خیال رہنے لگے, یہ صوفیہ کے تین قسم کی ہے. یہ اسی کو فرما رہے ہیں کہ تیرا پہلے اسلام میں درست نہیں ہوا, پھر ایمان تو کیوں پہنچے گا, اور ایمان صحیح نہیں ہوا تو ایقان کیسے پہنچے گا, اور پھر ابھی ایقان تو صحیح ہوا نہیں ہے, پھر معرفت, پھر ولایت, کیوں کر صاحب عقل بن, تو کچھ بھی نہیں ہے. تم میں ہر شخص اعلی سرداری کے بغیر مخلوق کا سردار بننا چاہتا ہے, اعلی تو ہے ہی نہیں ہے, اعلی یہ ہے. حالانکہ مخلوق کی سرداری ان میں اور دنیا و نفس و خواہش و طبیعت و ارادہ سب میں زہد اختیار کرنے کے بعد صحیح ہوتی ہے. سرداری کس کو کہتے ہیں؟ یہ سرداری نہیں ہے, یہ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں, یا گورنر بن گئے ہیں, یا چیف منسٹر بن گئے ہیں, دلوں میں سرداری نہیں ہے, یہ اللہ والوں کی ہے. کہ لوگوں کی دلوں کے اندر محبوبیت ہے, یہ تو ان کے خوف سے, ان کے ڈر سے. صاحب عقل بن, تو کچھ بھی نہیں ہے, تم میں ہر شخص اعلی سرداری کے بغیر مخلوق کا سردار بننا چاہتا ہے, حالانکہ مخلوق کی سرداری ان میں اور دنیا, نفس و خواہش و طبیعت, ارادہ سب میں زہد اختیار کرنے کے بس صحیح ہوتی ہے. سرداری آسمان سے اترا کرتی, زمین سے نہیں. یہ سرداری آسمان سے اترا کرتی, زمین سے نہیں, کہ جس کا جی چاہے خود ہی حاکم بن بیٹھے. ولایت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی, نہ کہ مخلوق کی طرف سے. ہمیشہ دوسرے اللہ والوں کا مقتدی بنا رہا, مقتدائے امت مقتدا مت بنا, ہمیشہ دوسرے اللہ والوں کا مقتدی بنا رہا, مقتدا مت بن, صاحب بنا رہا کہ دوسروں کے ساتھ رہے, مصحوب مت بن کہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے, کیونکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے. ذلت اور گمنامی کو پسند کر, اس میں بڑا امن ہے. پھر اگر حق تعالیٰ کے نزدیک تیرے لیے اس کی ضد یعنی امامت و شرط مقدر ہوگی, تو اپنے وقت پر خود واقع آ جائے گا. تو شان تسلیم و تفوید اختیار کر, اور اپنے زور, اپنی طاقت, اپنے اعتراض اور مخلوق اور نفس کو شریک خدا سمجھنا ترک کر. بندگی کا ساتھی رہنا یعنی حکم کی تعمیل کرنا, ممنوعات سے باز رہنا, مصیبت و صبر کرنا ضروری سمجھ. اس امر یعنی ولایت سرداری خلق کی بنیاد توحید ہے, کہ ہر نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ کو سمجھے, اور اعمال صالحہ اس کی تعمیر ہے. ابھی تک تو نے بنیاد تو مضبوط کی نہیں, پھر تعمیر کی چنائی کس شرط پر کرے گا؟ خیر بات تو آگے بھی چلے گی, اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے. تو بھائی ہمارے یہاں جو یہ مجلس ہے ذکر کی, یہ بھی اسی کی بنیاد کو بنانے کے لیے ہے. یہ ذکر جو ایک دل کی اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے, دل کی صلاحیت کو درست کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, جس کی ہم مشق کرتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے, کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. مقصود یہ ہے کہ دل کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. جب اللہ کے اطاعت کو کرنے والے بنیں گے، ہر نافرمانی سے بچیں گے، تو دل کے اندر پھر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جو ہمیں اللہ پاک کے اور قریب سے قریب تر کرتی چلی جائے گی. لیکن ابتدا کیا ہے؟ ذکر کی کثرت. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہی ہے، نہیں کہہ رہا آج کل جو طریقہ ہے بندہ کہتا ہے وہ یہی ہے، نہیں، طریقے ہیں. جیسے جسمانی امراض کے طریقے ہیں، مختلف رائج ہیں، اسی طریقے سے یہ دل کے امراض کے لیے بھی، دل کی صلاحیت کو درست کرنے کے لیے بھی یہ مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ذکر قلبی، ذکر خفی بھی ہے، جس کا مستقل حکم بھی ہے. وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، ان چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ خود فرمارے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرمارے وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، اس کے نام سے یاد کرو، کن تبتل کے ساتھ، یعنی یہ صلاحیت جو لینی ہے دل کے اندر، وہ قوت، وہ ہمت، وہ نورانیت، وہ پاکیزگی، وہ شفافت ہے، جو منفی جذبات پر قبضہ کر لے، قابو پانا آ جائے، مغلوب کرنا آ جائے، ہے اس کے لیے جو ذکر کی مشق کرنی ہے وہ تبتل کے ساتھ، کہ تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کا نام نقش کر کے اس کو رچا لیں، بسا لیں اس کی تکرار کے ساتھ. ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل میں لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور تصور سے یعنی اپنے ارادے سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 و تبارک اسم ربی کا. اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے، یہ اسم جو ہے، یہ متبرک ہے، اس کا تبرک منصوص ہے. اس برکت والے نام کو دل میں رچا لیں، بسا لیں، دل میں برکت آئے گی. برکت کیا آئے گی؟ دل کی صلاحیت درست ہوگی، دل ہر اطاعت پر ابھارنے والا بنے گا، ہر نافرمانی سے روکنے والا بنے گا. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں. یہ تکرار اس طرح کرنی ہے جیسے حافظ قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اس اللہ کے کلام کی آیات کی تکرار کرتا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ کی یاد کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے یہ اللہ کے نام کی تکرار، تاکہ اس کا دھیان خیال جو ہے ہمیں ہر آن ہر گھڑی رہنے لگے، دل و دماغ میں رچ بس جائے، تنہائیوں کے اندر بھی یاد رہے، جو اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں، یا تصور سے لکھا ہوا دیکھیں یا تصور کے قلم سے لکھ لیں، اور اپنے ارادے سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرة. یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأن کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق. اللهم طهر قلوبنا غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتي واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن. الحمد لله الله کا شکر ہے. میری سرجری کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا, کافی تکلیف میں گزرا, بہت آسانی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے کچھ ہمارے معمولات میں فرق پڑا تھا کچھ ملاقاتوں کے. اب انشاءاللہ پرانی سختی پر آ جائیں گے. جو ہمارا پرانا نظام تھا ملاقاتوں کا, انشاءاللہ وہ دوبارہ پھر اسی پر آ جائیں گے. اللہ خیر و برکت عطا فرمائے.